دیوں رہنما ہمارے علماء. ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. مدنی چن کے ناظرین پروگرام ہے دار الافتاء سنت, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل عطاری ہیں. حضرت کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ علی کل حال.
ماشاءاللہ. قربانی اور حج کے حوالے سے بکثرت سوالات لوگوں کے وہ موصول ہو رہے ہیں, چاہے ٹیلی فون پر ہوں, واٹس اپ پر ہوں, یا دار الافتاء سنت کے جو مختلف سروس ہیں ان پہ بھی اس طرح کے سوالات. ظاہر ہے جب بھی کوئی عبادت کے ایام دن قریب آتے ہیں تو لوگ اس طرح کے سوالات پوچھنا بھی شروع کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. جیسے بنیادی باتیں, قربانی کس پر واجب ہے, اور اسی کے ضمن میں کئی طرح کے سوالات وہ لوگ مکس کر کے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک ویڈیو سوال بھی ہے, وہ بھائی بھی قربانی اور قرض سے متعلق کچھ بات پوچھ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کے پیسے ہو لیکن اس پر قرض بھی ہو تو وہ پہلے قرض ادا کرے گا یا قربانی کرے گا؟
جی, قربانی کے پیسے ہیں اور اس کے اوپر قرض بھی ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا قرض کتنا ہے اور پیسے کتنے ہیں, دونوں صورتیں آپ بتائیں.
قربانی کا جانور خریدنے کے حوالے سے یا حصہ جو قربانی کے جانور کا ہوتا ہے بڑے جانور میں ایک حصہ, تو اتنی اماؤنٹ اگر کسی کے پاس ہے اور قرض بھی ہے تو اب وضاحت اس حوالے سے یہ یوں ہم دو صورتیں بنا سکتے ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس مثال کے طور پہ 2,00,000 روپے ہیں جو اس کی اپنی حاجت اور ضرورت سے زائد ہے,
ٹھیک,
البتہ اس کے اوپر 50,000 روپے کا قرضہ ہے, اب دونوں باتیں جمع ہو گئیں کہ اتنی رقم ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے بآسانی, اور قرض بھی ہے اور قرض کی اماؤنٹ ہم مثال کے طور پہ 50,000 روپے, تو اگر یہ 2,00,000 روپے میں سے 50,000 روپے کی اماؤنٹ الگ کر لیتا ہے تب بھی اس کے پاس 1,50,000 روپے کی اماؤنٹ بچتی ہے. اس وقت جو حالیہ جو ہم اگر چاندی کا ریٹ سامنے رکھتے ہوئے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو جب ہم معلوم کرتے ہیں تو یہ تقریباً 1,50,000 کے قریب قریب یہ اماؤنٹ بن جاتی ہے. تو اب اگر ہم فرض کریں کہ یہ ایام قربانی کے دن چل رہے ہیں 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ, تو ان ایام قربانی میں اگر کسی شخص نے اگر قرض ادا کرنے کے بعد بھی اس کے پاس موجود جو اماؤنٹ ہے وہ 1,50,000 روپے بنتی ہے, صرف اماؤنٹ ہونا ہی ضروری نہیں ہے, پرائز بونڈ ہیں, مال تجارت ہے, اسی طرح اس کے پاس سونا یا چاندی ہے یا اپنی حاجت و ضرورت سے زائد کسی بھی نوعیت کا سامان ہے, اگر اس کی ویلیو بھی اگر 1,50,000 روپے کے قریب قریب آج کل کے دنوں میں اس سال بنتی ہے تو اس کے اوپر قربانی کا وجوب ہو جائے گا, تو قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور قربانی کی واجب کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں. البتہ اگر کسی کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے اوپر قرضہ ہے 1,50,000 روپے کا, اس کے پاس مالیت ہے اپنی حاجت سے زائد 2,00,000 روپے,
ٹھیک ہے,
اگر اس 2,00,000 روپے سے وہ اگر 1,50,000 کو مائنس کرتا ہے تو باقی 50,000 روپے بچتے ہیں.
جی,
50,000 روپے کے علاوہ اس کے پاس نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ پرائز بونڈ ہے, نہ ہی اس کے پاس حاجت اصلیت سے زائد کوئی ایسا مال ہے کہ جس کو ہم شامل کریں تو اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مساوی ہو جائے, تو ایسا کوئی مال بھی نہیں ہے, تو اب اس صورت میں قرض نکالنے کی صورت میں باقی 50,000 روپے ہی بچتے ہیں اور 50,000 روپے یہ نصاب سے کافی حد تک کم ہیں, تو اس لیے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب رہا معاملہ یہ کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو قرض کی ادائیگی کی مدت پوری ہو چکی ہے، یعنی وہ تاریخیں آ چکی ہیں، گزر چکی ہیں کہ جن تاریخوں میں اس نے قرض واپسی لوٹانا طے کیا تھا، اور قربانی بھی کرنا اس کے اوپر واجب ہے، تو اب یہ کیا کرے؟ تو دیکھیں دونوں کام ضروری ہیں، جس سے آپ نے قرض لیا ہے اس کو وقت آنے پر، وقت پورا ہونے پر قرض بھی واپسی لوٹائیں، یہ حق العبد ہے، اور قربانی بھی واجب ہو رہی ہے تو قربانی بھی کرنا ہے، یہ حق اللہ میں شامل ہے۔ تو ایک مسلمان کے اوپر بحیثیت مسلمان جو عبادتیں لازم ہیں حقوق اللہ کے طور پہ، وہ بھی ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے جو بندوں سے جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اس معاملے کو بھی اس میں حقوق العباد کی ادائیگی جہاں ضروری ہو گئی تو اب وہاں پہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سمجھے ایک سیزن ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے، ایک تہوار کے ایام ہیں، تو ان تہوار کے ایام میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کو کچھ اضافی اخراجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عام روٹین وائز جو ایام ہماری زندگی کے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو اب جب ایک مسلمان نے آپ کو قرض دیا اور اس کی ٹائمنگ بھی پوری ہو چکی ہے اور ایام تہوار کے ہیں، اس کو بھی اپنے واجبات، اپنی قربانیاں اور دیگر احکام
ضرورت ہوگی یعنی
پہ عمل کرنا ہے، تو اس لیے اس کی قرض کی رقم وقت پورا ہونے پہ ادا کر دی جائے۔
ٹھیک ہے، کچھ مہلت مل کر کے یا بات کر کے کہ بھائی اتنا اماؤنٹ آپ کا دینا ہے، اتنے پیسے ہیں اور ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی رقم 10 دن بعد، 15 دن بعد، 1 مہینہ بعد، اگر یوں مہلت مل جاتی، کیونکہ ایک لوگوں میں ایک تصور اس طرح کا پایا جاتا ہے کہ قرض دار کسی طرح کر ہی نہیں سکتا عبادت، یعنی جہاں مال خرچ ہوتا ہے وہ پھر اس چیز کو عمرے پہ لائیں یا اسی چیز کو قربانی پہ لائیں یا اسی چیز کو صدقے پہ لائیں، تو مختلف چیزوں پہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی جس پر قرضہ ہے وہ کوئی اس طرح کی مالی عبادت کر ہی نہیں سکتا یا اس کو نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، بعض چیزیں جیسے حج عمرے کی ہم بات کریں تو وہاں تو شریعت نے ان کے بارے میں جو بیان فرما دیا اور وہاں ایک اچھا خاصا اماؤنٹ خرچ ہوتا ہے، اور عمرے میں تو پھر کبھی بھی جا سکتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس مہینے ہی جانا ہے، 2 مہینے بعد بھی جا سکتا ہے یہ بھی، لیکن قربانی یا اسی مثل کچھ اور اگر مہلت ملتی ہو تو کر لیں۔
بالکل، اگر مہلت مل رہی ہے اور قرض خواہ کی طرف سے اتنا شدید مطالبہ بھی نہیں ہے، اس کو آپ نے ریکویسٹ کی اور اس نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 ہفتے بعد دے دیجیے گا، تو قربانی جس کے اوپر واجب ہے شرعاً اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اب اس کو قربانی کرنی ہی ہے جب واجب ہے، تو واجب کی ادائیگی کے لیے اگر اس کو قرض لینا پڑے، اپنی ضرورت سے زائد مال فروخت کر کے پھر قربانی کرنی پڑے، تو اس کے اوپر ضروری ہوگا کہ قرض لیں یا اپنا ضرورت سے زائد مال فروخت کریں۔ تو اگر قربانی واجب ہونے کی ایسی صورتیں کہ جس میں قرض بھی ہے وہ قربانی واجب بھی ہو رہی، مثال کے طور پہ ایک پلاٹ کسی شخص نے اپنے فیوچر کے حوالے سے خریدا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کا وہاں پہ کوئی رہائش کا سلسلہ فی الوقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پلاٹ اس کی حاجت سے زائد ہے، اب پلاٹ ہے، پلاٹ کے علاوہ اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے۔ اب اس شخص پر، اس عاقل بالغ مسلمان مرد یا عورت کے اوپر قربانی بھی واجب ہو جائے گی اس پلاٹ کی وجہ سے، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں جو پلاٹ ہوتے ہیں وہ ان کی مالیت لاکھوں میں ہوتی ہے، تو اب قربانی واجب ہے، بظاہر کوئی مال اسباب ایسا نہیں ہے کہ روپے پیسے کے ذریعے وہ حصہ ڈال سکے، تو اس کو اپنی ضرورت سے زائد کچھ مال فروخت کرنا ہوگا یا ضرورتاً قرض لے، اور قرض لے کر اپنے اس واجب قربانی کی ادائیگی کرے۔ وہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو عوامی سوچ ہے وہ قرض دار مقروض وہ قربانی کیسے کرے،
کیسے کرے،
یہاں تو شریعت حکم دے رہی ہے کہ قرض لے اور قربانی کرے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ جہاں عبادت کا معاملہ آتا ہے تو شیطان وہاں پر نیکیاں کرنے میں سستی دلاتے ہوئے مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، ورنہ یہی آدمی حاجت پڑے، ضرورت ہو تو یہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں تو بھی قرض لیتا ہے، گھر میں کوئی تقریب کا سلسلہ ہو چھوٹی بڑی تو اس میں بھی قرض لیتا ہے، کوئی بیماری آ جائے اس میں بھی قرض لینے تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور جب چونکہ ادائیگی کا ذہن ہے اور ادائیگی کے اسباب بھی ہیں تو لوگ قرض دے بھی دیتے ہیں۔ تو لہذا جہاں قربانی واجب ہو گئی شرعاً اور مال نہیں ہے اس جانور کو یا حصہ خریدنے کے حوالے سے، تو اب قرض لے کر بھی قربانی کرنا پڑے تو قرض لے کر قربانی کرنی ہوگی۔
ٹھیک، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں، اور کچھ قربانی کے سوالات بھی ہیں، دیگر بھی ہیں. ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کوٹلی کشمیر سے سوال ہے کہ اگر عورت چہرہ کھلا رکھے غیر محارم کے سامنے تو کیا حکم ہوگا، گناہگار ہوگی، کیا کہیں گے؟
اجنبی مردوں کے سامنے عورت کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا جائز نہیں ہے، عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپائے. تو لہذا اجنبی مردوں کے سامنے اگر وہ یوں ہی چہرہ کھول کر آتی ہے تو اس کا یہ عمل ناجائز ہوگا، اور دیکھنے والے بھی جو بری نیت سے دیکھیں وہ بھی گناہگار ہیں، اور یہ عورت بھی اس گناہ کا سبب بننے کی وجہ سے یہ بھی گناہگار ہوگی. لہذا بلا عذر شرعی عورت کو اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے.
دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر سنتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا پھر اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ پاک سب گناہ معاف کر دیتا ہے، تو کیا کل قیامت کے روز یہ معاف شدہ گناہوں پر بھی پوچھ گچھ ہوگی؟ اس بارے میں کیا کہتے
ہیں؟ عمومی طور پہ جو اس طرح کی فضائل ہم سنتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کام کیا تو اس کے اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس طرح کی جو روایات ہیں ان میں گناہوں کی جو معافی ہے، تو جب شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے ہمیں ایک بشارت عطا فرما دی ہے تو ایک مسلمان کا اس پہ ایک مکمل اعتماد اور اطمینان ہونا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی گناہ کو معاف کرنے کے بعد پھر آدمی سے دوبارہ اسی عمل پر مواخذہ فرمائے.
صحیح.
تو جن گناہوں کی بخشش آخرت میں ہونی ہے تو ان کا معاملہ آخرت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ فرمائے یا معاف فرما دے. اچھا، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی معافی کی بشارت دنیا ہی میں عطا فرما دی جاتی ہے، جیسے حج پر
صحیح
بندہ جاتا ہے، عرفات میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، مزدلفہ میں حقوق العباد کے جو کوتاہیاں آدمی نے کی ہوتی ہیں گناہ، اس وجہ سے گناہگار ہوتا ہے، تو ان گناہوں کی بھی معافیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح کسی مسلمان کے جنازے میں جب شرکت کرتے ہیں، کندھا دے رہے ہوتے ہیں،
اس میں بھی
40 قدم اگر کوئی یوں چلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح بکثرت روایات ہیں جیسے درود شریف کے حوالے سے بھی. تو اب یہاں کون سے گناہ بخشے گئے، کون سے نہیں بخشے گئے، یہ تفصیل ہمیں نہیں معلوم.
صحیح.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اتنا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا مؤاخذہ جب آدمی نے گناہ سے توبہ کر لی یا اس کے وہ گناہ بخش دیے گئے تو دوبارہ ان کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی پکڑ نہیں فرماتا. یہ ایسا ہی، اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ایک کتب فقہ کے اندر ایک جزیہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنا قرضہ دوسرے کو معاف کر دیا، مثلا 10,000 روپے ایک آدمی نے دوسرے کو دیے تھے، دینے کے بعد جب ادائیگی کا معاملہ آنے لگا تو اس نے کہا میں نے آپ کو وہ قرضہ معاف کر دیا. معاف کرنے کے بعد اب دونوں طرف سے طے ہو گیا، ٹھیک ہے میں معاف ہو گیا. اب اس کے بعد جس نے قرض دیا تھا وہ کہے لاؤ بھائی میرے 10,000 روپے. تو اب فقہی جزیہ یہ ہے، الساقط لا یعود، جو چیز ساقط ہو گئی وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی. ٹھیک. تو اب اس آدمی کا جو حق تھا 10,000 روپے پر، اس نے اس کو ساقط کر دیا، معاف کر دیا، تو اب یہ دوبارہ حقدار نہیں بنے گا، اس کا مطالبہ نہیں کرے گا. جو حق تلفیاں بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے شان کریمی سے دنیاوی زندگی میں ہی ان گناہوں کو بندے کے معاف فرما دیا، تو پھر قیامت کے دن ان افعال اور اعمال کا پر مواخذہ نہیں فرمائے گا.
ٹھیک. اور اس طرح کی کئی روایات ہیں بھی موجود ہیں. پہلی بات یہ کہ ذکر اللہ یا درود پاک کی وجہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف اور بھی کام ہیں، تو ان میں ہمارے جو علماء اکرام نے اس کی تشکیل تفسیر، ان سے گناہ صغیرہ مراد ہے.
جی.
یعنی جو اس طرح کے بعض عمل بہت چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں ان پر کہ اتنے گناہ معاف، اتنے درجے بلند، تو یہاں گناہ کی معافی سے مراد عموماً وہ صغیرہ ہے، الا یہ کہ کہیں کبیرہ کی صراحت آئی ہوئی ہے، اور وہ کئی ایسے اعمال بھی ہیں جہاں کبیرہ گناہوں کی صراحت بھی آئی ہوئی ہے، ورنہ صغیرہ مراد ہے. اور ایک اور روایت جمیل صاحب، جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے، تو یہ روایت پڑھی نا تو ایسا ہے کہ یعنی کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کے رجسٹروں سے وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. فرمایا قیامت کے دن جب یہ بندہ ملے گا تو وہ جہاں پر زمین بھی گواہ بنتی ہے گناہ ہوا ہے تو وہ گواہی بھی ختم کر دے گا، فرشتوں کو بھلا دے گا، یعنی فرشتوں کو. رب جو چاہے، اللہ نہیں چاہا تو فرشتے اللہ کی دیوی طاقت سے یاد بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، رب نے ارادہ فرمایا تو فرشتے بھول بھی جاتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی بھلا دے گا. یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ آدمی آئے گا تو اس کے برخلاف کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہوگا کہ یہ گناہ کہاں ہوا تھا، یہ کہاں لکھا گیا تھا، یہ کیسے ہوا. شرط یہی ہے کہ وہ سچی توبہ ہو. سچی توبہ کی علامت نشانی یہی ہے کہ آدمی نادم ہو، ندامت ہو، افسوس ہو، پشیمانی ہو، اور پھر جو گناہ کیا آئندہ وہ نہ کرنے کا عزم ہو، ارادہ ہو. اور اگر اس گناہ کی وجہ سے کوئی ذمے میں چیزیں آ رہی ہیں اس گناہ کی وجہ سے، تو وہ ادا بھی کر دیں. کسی کے کروڑوں روپے دینے، لاکھوں روپے دینے، یا مختلف اور بھی اس طرح ہے، وہ چاہے حج کرے، عمرے کرے، یا کچھ بھی کرے، مالی یہ چیزیں معاف نہیں ہوتی اس پہ. گناہ معاف ہونا اور بات ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مال ہی معاف ہو جائے گا، اس کے ذمے سے وہ ساکت ہو جائے گا کہ اسے اب نہیں دینا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے. اس کو وہ ادائیگیاں کرنی ہوگی. جمیل صاحب، حاجی صاحبان حج کر کے واپسی پلٹیں، کسی کے لاکھوں دینے ہوں تو کیا کہیں گے، مجھے میرے سارے معاف ہو گئے، یا مالی طور پر وہ دینا ہوگا؟
لیکن جس کا قرض ادا کرنا تھا، یا جس کا مال ضائع کیا تھا، یا معاذ اللہ غصب کیا، چوری کی، تو اب یہ حاجی صاحب جب حج کر کے پلٹیں گے تو وہ جو بشارت ہے کہ یہ آدمی حج سے جب واپس پلٹتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آج ہی دنیا میں آیا ہو، تو جس طرح نو مولود بچہ گناہوں سے اس کا کوئی نام اعمال آلودہ نہیں ہوتا، تو حاجی بھی اسی طرح نو مولود بچے کی طرح گویا اس کا نام اعمال ریفریش ہو چکا ہوتا ہے.
صحیح.
لیکن جو لوگوں کے حقوق ہیں، جو حق تلفیاں کی تھیں، وہ بہرحال ان حق تلفیوں پہ اس کو معافی تلافی تو کرنی ہوگی. جو لوگوں کے اموال ان پر دینا لازم تھے، جو پیمنٹیں باقی تھیں، تو ایسا نہیں ہے کہ مزدلفہ کی رات وہ مزدلفہ کے وقوف میں حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں، تو لہذا اب جو 1 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، کروڑوں روپے جو فلاں کے دینے تھے، فلاں پارٹی کے دینے تھے، وہ سب کے سب معاف ہو گئے. وہ حقوق مالی اعتبار سے اس کی ادائیگی معاف نہیں ہوئی. ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی نے جو دوسرے کو اذیت پہنچائی، جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہوئی، تکلیف ہوئی، اور یہ حاجی صاحب وہاں باقاعدہ حج کے ان مقامات پر سچی توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی، جس حاجی نے لوگوں کے حقوق تلف کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کو کل بروز قیامت اس شخص کے ساتھ راضی کروا دے گا. گویا رضا نامہ ہو جائے گا، صلح نامہ ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی، اور وہ اس سے خوش ہو جائیں گے. اب اس کی کیا صورت بنے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی اور مشیت میں موقوف ہے، لیکن آدمی توبہ کرے تو سچے دل سے کرے. گویا اس دنیا میں رہتے ہوئے سچے دل سے ندامت جب آدمی کر رہا ہوتا ہے، شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عفو کریمی اتنی ارفع اور اعلیٰ ہے کہ بندے کو جس جگہ اس نے گناہ کیے، جیسے بھی شفیق صاحب نے کہا، اس جگہ کو وہ گناہ بھلا دیے جاتے ہیں. فرشتوں نے جو برائیاں لکھی ہوتی ہیں، فرشتوں کے ان صحائف سے ان کو مٹا دیا جاتا ہے، فرشتوں کو بھلا دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیں، جب آدمی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار ندامت، شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے آگے، سچی توبہ کی برکت سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مخلوق کے آگے اس آدمی کو شرمندہ ہونے سے بچا لیتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ فلاں نے میرا گناہ دیکھ لیا تھا، اب آدمی اس شخص کے سامنے نظر ملانے جیسا اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کہ میرے اس گناہ پر فلاں جو ہے مطلع ہو چکا ہے، تو اس کے سامنے آنے جانے میں آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے. لیکن جب کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہوتی ہے کہ جس بندے کے سامنے آدمی نے گناہ کیا بھی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن سے اس گناہ کیے ہوئے فعل دیکھنے کو بھلا دیتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، اور آپ کی سچی توبہ وہ آپ کے اعمال میں جو نکھار ہے وہ اس قدر غالب ہو کر لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ لوگ پھر گناہوں بھری زندگی کو بھول جاتے ہیں اور اس کی نیکیوں بھری زندگی کو سامنے دیکھتے ہوئے اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں.
جی مزید سوال.
محمد نواز عطاری رحیم یارخان سے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, کسی نے بہت سارے جانور سیل کرنے کے لیے پالے ہوئے ہیں, نیت نہیں کی یہ میں نے سیل کرنے ہیں یہ قربانی کرنی ہے, جو سیل ہو گئے جو بچ جائے وہ قربانی کر لی, اس طرح جب سارے چھوٹے بکرے سیل کر دیے بڑے جانور میں حصہ رکھ لیا, اس طرح اس کی قربانی ہو جائے گی؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
جی رکھے ہوئے بہت سارے, متعین نیت کسی پر نہیں ہے, جو بچ جائے گا ہم بھی کر لیں گے, کیا کہتے ہیں؟
اب جس آدمی کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر جانوروں کی فراوانی رکھی ہے کہ وہ ان کی نسل بڑھ رہی ہے اور وہ لوگوں کو ہر سال قربانی کے جانور فروخت کر رہا ہوتا ہے, تو اب ایسا شخص جو مالدار غنی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ قربانی کے لیے پہلے سے ہی کسی جانور کو متعین کر لے یا متعین نہ کرے, یہ اس کو اختیار حاصل ہے. ہاں جب اس کے جانور فروخت ہوتے ہوتے جب کوئی جانور بچ گیا اور بچنے کے بعد اب جو جانور اس نے سلیکٹ کیا ہے وہ جانور قربانی ہونے کے شرائط پہ پورا اترتا ہے تو قربانی ہو جائے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کو مال و اسباب دیے ہیں اور ایسے جانور دیے ہیں کہ جو بیچنے کے قابل ہیں, بیچنے کے قابل وہی جانور ہوتے ہیں جو خوبصورت ہوں فربا ہوں, تو آدمی چاہتا ہے کہ یہ جانور بک جائیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایسے جانور جو قربانی کے قابل ہیں عطا فرمائے ہیں تو اسے بھی چاہیے کہ محض اب دنیا کمانے کے بجائے انہی جانوروں میں کوئی اچھا فربا جس کا گوشت عمدہ ہو اور طاقتور ہو اور قربانی کے شرائط کے اوپر مطابق پورا اترتا ہو تو ایسے جانور کو قربانی کے لیے منتخب کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ اچھے سے اچھا جانور ذبح کر سکے. یعنی اچھے جانور آپ دوسروں کو تو بیچ رہے ہیں اور اپنے لیے بالکل نارمل سا ایک سال کا بکرا لے رہے ہیں.
یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بکرے بیچ دیے اور خود اپنا حصہ رکھ لیا.
اپنا
عام طور پہ حصہ بکرے کی مالیت سے کم ہی ہوتا ہے,
کئی گنا کم ہوتا ہے,
کئی گنا یا دو گنا تین گنا تو کہیں گے نا. آپ جیسے کراچی میں 20,000 22,000 25,000 یہ حصہ چل رہا ہے
صحیح,
لیکن بکرا تلاش کرنے جائیں گے تو شاید 40,000 50,000 کا ایک نارمل ملے گا.
ہاں
نارمل اجتماعی قربانی والوں میں جو بکروں کے ریٹ دیے ہوئے وہ بھی 40,000 45,000, لیکن ظاہر ہے وہ کس طرح کا ہوگا. اگر خود کوئی تلاش کرنے جائے گا تو اس کو بھی ایک اچھی خاصی محنت.
تقریباً 50,000-60,000 میں ایک ایسا بکرا جو آپ گھر پہ لائیں اور لوگ دیکھیں کہ آپ قربانی کا بکرا لے کر آئے ہیں,
تھوڑے سے اس کو گھمانے کے لیے تیار ہو جائیں.
عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ تھوڑا خوبصورت بھی ہو اور تھوڑا اس میں جسم اس کا بھرا ہوا ہو فربا ہو, تو عمومی طور پہ ایسے جو بکرے ہیں وہ 50,000-60,000 روپے میں اس وقت یہ مل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب دیا ہے تو اس کی راہ میں عمدہ سے عمدہ مال ہی کو پیش کیا جائے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان نہ کرو, خرچ نہ کرو. تو لہذا اس حوالے سے لوگوں کو بیچنا بھی جائز ہے اپنے جانور, اور اپنے لیے آخر میں کوئی جانور بچا یا حصہ لیا یہ بھی جائز ہے. لیکن یہاں پر بات جائز یا ناجائز کی نہیں ہو رہی,
افضلیت کی, زیادہ اچھی نیت کی.
جی
اچھا, جب سے زیادہ اچھی نیت ہو جائے شروع سے ہو جائے تو ثواب بھی زیادہ پائے.
بالکل,
پہلے سے نیت ایک طے ہے کہ یار یہ تو ہم نے خود وہ رکھنا ہے یہ کرنا ہے, تو اب ایک اس کی دیکھ بھال پھر الگ سے بھی ایک ہوتی ہے, توجہ بھی اس کی طرف ہوتی ہے کہ یہ میری طرف سے یہ قربان ہونا ہے. ماشاءاللہ کچھ مزید سوال لیتے ہیں. ایک سوال ہے, کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جیسے اجتماعی قربانیوں کے اہتمام ہوتے ہیں تو مسجد کے پیسوں سے جانوروں کو خرید لیں اور جانوروں کو پھر بیچ کر اس سے پروفٹ مسجد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اجتماعی قربانی کے حوالے سے نہیں, مطلقاً یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا پیسہ پڑا ہوا ہے اور اس سے ہم جانور خریدیں اور اس کا جو پروفٹ آئے وہ مسجد کو دیں, کیا کہتے ہیں آپ اس؟
دیکھیں مسجد کے اندر جو اماؤنٹ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے, چندہ آتا ہے, डोनेशन होता है तो ये मस्जिद के मसारिफ और उनके कामों में खर्च करने के लिए दिया जाता है, जिसके अंदर मस्जिद के गैस बिजली के बिल, अइमा हजरात मौजिनीन खादिमीन की तनख्वाहें और दीगर जो मस्जिद की ज़रूरियात होती हैं, इनमें ये रकम खर्च होती है। अब इस रकम से कारोबार करना, अगरचे मस्जिद ही के लिए करना, अब यहाँ पे अगर कोई मिसाल के तौर पे 10 बड़े जानवर लेकर आ जाता है, मस्जिद का फंड इतना है कि 10 बड़े जानवर लाने के बाद एक एक जानवर पर 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार का अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो शरायन मस्जिद के मुतवल्ली को, किसी मोहतमिम को इसकी इजाज़त नहीं है कि वो मस्जिद की रकम को इस तरह के कारोबार में लगा सके। अब इसके अंदर एक खदशा भी है, अब जिस फी जानवर 20-25 हज़ार रुपए का एक नफा नजर आ रहा है, बाद से ज्यादा हो जाता है, लेकिन क्या भरोसा कि वो जानवर ही मर जाए?
हाँ।
ठीक है ना, या जानवर ही जब गाड़ी से उतारा जा रहा है तो वो टांग टूट जाए, कोई ऐसा ऐब उसके अंदर आ जाए कि कुर्बानी के काबिल ना रहे। अब वो जानवर जो आपने खरीदा था 2 लाख का, उसमें ऐसा ऐब पैदा हो गया कि वो कुर्बानी के लायक ना रहा, अब सीधा सीधा इस जानवर का जो रेट लगेगा वो इसके गोश्त के हिसाब से लगेगा।
सही, यानी काफी नीचे आ जाएगा रेट।
बिल्कुल नीचे आ जाएगा।
अगर 3 लाख का है तो अब ये 1 लाख 1.25 लाख शायद जाए, अगर वजन उसके
बुरा। बस सिर्फ गोश्त का वजन लिया जाएगा, इसमें खाल ये वो ये फस।
और फिर कुर्बानी के दिनों में कोई गोश्त भी इस तरह नहीं लेना चाह रहा होता, अब 1-2 दिन पहले रखे हो कुर्बानी में तो बाद का तो ये बैठना ही पड़ता है, तकसीम करना पड़ता।
अब ये जो मस्जिद इंतजामिया अगर कोई ऐसा करे मस्जिद के अमाउंट से, तो एक खदशा वाजे है कि खरीदो फरोख्त में नफा भी हो सकता है, साथ में नुकसान का अंदेशा भी है, तो मस्जिद के जो अमाउंट है इसको ऐसे किसी काम में खर्च कर ही नहीं सकते कि जिसमें नफे नुकसान दोनों का इस तरह का कारोबारी पहलू हो, और लोग मस्जिद में रकम इसलिए देते भी नहीं हैं, तो लिहाजा लोगों की दी हुई रकम को खिलाफ मसरफ इस्तेमाल करना जायज नहीं।
अच्छा, 100% भी अगर कोई चांस ना हो, बात का तो होता ना कि 100% चांस नहीं, नुकसान नहीं होगा, तब भी तो जायज नहीं है ना मस्जिद का पैसा?
बिल्कुल बिल्कुल, तब भी जायज नहीं है, यानी बिल्कुल ऐसा कि यह रकम से एक माल खरीदा और इधर ही बेचा,
इधर ही बेच दिया फौरन,
लेकिन वो रकम सही सलामत मस्जिद तक पहुंचे, जहां तक रकम को सेव होना चाहिए था वहां तक पहुंचने से पहले ही डकैती हो गई, कई खदशात हैं
ना भी हो,
यानी ये खदशा
सेफ साइड हो, लेकिन ये तिजारती पैसा ही नहीं ना,
तब भी मतलब 1% भी अगर नुकसान का कोई अंदेशा, जो हम फर्ज कर रहे हैं बता रहे हैं, ऐसा कोई अंदेशा ना भी हो, तब भी मस्जिद की इस रकम को खिलाफ मसरफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। इसको यूं समझ लें कि अगर 1 लाख रुपए की अमाउंट से कोई सौदा ऐसा हो रहा है कि जिसमें 5 लाख का फायदा हो रहा है, तब भी इस 1 लाख रुपए को यूं खर्च करना जायज नहीं है।
हाँ, इसी वजह से हमारे उलमाए कराम ने जो फतवा दिया है कि प्राइस बॉन्ड भी नहीं ले,
प्राइस बॉन्ड
जो जायज प्राइस बॉन्ड है तो वो भी आप नहीं ले सकते, बज़ाहिर उसमें अमूमन खतरात कम हैं, आजकल तो इस तरह के लोग हैं ना कि आपको घर बैठे ही पहुंचाते हैं और वहीं से रकम ले लेते हैं, ये जो आने जाने का एक खतरा होता है वो भी अब कम से कम हो गया कि उसमें वो अपने चार्जेस ऊपर से ले लेते हैं घर पहुंचाने के, लेकिन ये खतरात उनके उस तरह उससे वो बाहर हो जाता है, लेकिन फिर भी ये तिजारत है, ये भी एक तिजारत ही है,
जिस
तरह की चीज़ें भी करने की इजाजत नहीं। मैं आपको मशा देता हूं, आप अपना अमाउंट निकालिए और उससे कुर्बानी के जानवर खरीदिए और उससे प्रॉफिट कमाइए, और ये नियत रखें जो प्रॉफिट होगा वो मस्जिद को दे देंगे।
सुभान
जमील साहब,
बिल्कुल
अब आप मिलेगा, यानी बाद का लोग कह रहे 5 दिन की तिजारत है हजरत साहब, इतना नफा वाजे आ रहा है,
यानी वो मस्जिद से ले लेते हैं। हालांकि यही चीज जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो आप मस्जिद ही को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं,
तो आप करें
तो आप अपने 10 लाख रुपए निकाल दें,
अपने 10 लाख,
लेकिन अपने 10 लाख रुपए निकालने में खदशा होता है जानवर मर गया तो क्या होगा।
हाँ।
यानी यहाँ वो खदशात सामने आएंगे, लेकिन मस्जिद की रकम इस्तेमाल करते हुए ये खदशात थोड़ा बालाए ताक रख दिए जाते हैं, तो ऐसा ना हो जिस तरह आप अपनी रकम की हिफाजत करते हैं कि इसका मिसयूज ना हो जाए, गलत इस्तेमाल ना हो जाए, तो मस्जिद की रकम ये तो लोगों के दिए हुए चंदे होते हैं, इसका हुक्म और ज्यादा सख्त है।
ठीक, मजीद सवाल।
बगैर वजू मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं, सफाई कर दोगे?
मजीद,
मैं मोहम्मद बिलाल आजाद तारीख इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि अगर 3 रकात वाली नमाज हो और इमाम के साथ तीसरी रकात में शरीक हो तो बकाया 2 रकातें कैसे मुकम्मल करें, और अगर 4 रकातों वाली नमाज हो तो चौथी रकात में अगर इमाम के साथ शरीक हो तो बकाया रकते 3 कैसे मुकम्मल करें, वह भी इनायत फरमा दें।
ठीक है, बगैर वजू मस्जिद में तो दाखिल हो सकते हैं, उसमें कोई किसी तरह की मुमानत नहीं है। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं सफाई करने के लिए या किसी और गर्ज के लिए, हाँ अलबत्ता वो शख्स जिस पर गुसल फर्ज है हालत जनाबत में है तो जुनूबी शख्स का मस्जिद में दाखिला ये हराम है, वो जायज नहीं है। जिस पर गुसल फर्ज है वो मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होगा, अलबत्ता बगैर वजू के है तो बगैर वजू वाला शख्स मस्जिद में आ सकता है, इसमें हर्ज नहीं है। जी, तीन रकात में कोई तीसरी में शामिल हुआ या चौथी में तो कैसे पुराए?
मगरिब की अगर कोई तीसरी रकात के अंदर शामिल होता है यानी तीसरी रकात के रुकू से पहले पहले या रुकू में शामिल हो जाता है तो अब उसकी जो रकातें छोटी हैं वो इमाम साहब जो पहली रकात भी पढ़ चुके थे दूसरी भी पढ़ चुके थे तो इसकी दो रकातें छोटी हैं, तो इसके अंदर जो तरीका कार है वो ये है कि तीसरी रकात इमाम साहब के साथ पढ़ी, ये इसकी तादाद के अतबार से अभी एक रकात हुई है,
ठीक,
जो कि तीसरे नंबर तीसरी रकात थी, तादाद के हिसाब से एक हुई है। अब जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो ये खड़ा हो जाएगा, खड़ा होने के बाद जो सना सुबहानक अल्लाहुम्मा जो पढ़ी जाती है, सूरह फातिहा सूरत मिलाएगा और रुकू सुजूद करने के बाद फिर दोबारा तहियात में बैठ जाए। क्यों बैठ जाए? इसके लिए कि एक रकत इमाम साहब के साथ पढ़ी और एक रकत इसने अलग से अपनी पढ़ ली, तो ये दो रकतें हो गई, जब दो रकत हो गई तो फिर कादा किया जाता है। अच्छा, ये जो इसने रकत पढ़ी है अभी ये अपनी पहली रकत पढ़ी है जो पहली छूटी थी, तो पहली रकत में सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं सूरत भी मिलाते हैं। अच्छा, अब ये अत्तहियात के बाद दोबारा खड़े हो जाएंगे और अब ये छूटी हुई रकात में से दूसरी पढ़ रहे हैं जिसमें दूसरी रकात में सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं सूरत भी मिलाते हैं, तो लिहाजा अब ये इस अंदाज से एक रकात और पढ़ेंगे कादा करेंगे और मगरिब की नमाज, यूं तीन रकातें इसकी अदा हो जाएंगी। बज़ाहिर तीन मरतबा कादा पाया गया, एक इमाम साहब के साथ और दूसरी रकात जो खड़े होकर पढ़ी इसमें कादा किया और इसके बाद फिर आखिरी रकात में कादा किया, तो इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता अगर चार रकत वाली नमाज अगर कोई पढ़ रहा है और चार रकत वाली नमाज में आखिरी रकत में कोई मुक्तदी आकर शामिल हुआ, अब उसको तीन रकातें पढ़नी है तो उसका तरीका भी सिंपल है कि आपकी तीन रकातें छूटी थी वो कौन सी थी? पहली रकत, दूसरी रकत और तीसरी रकत।
ठीक,
पहली दो रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाई जाती है, तो आप जब इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े होंगे तो आपने दो रकातें ऐसी पढ़नी है जिसमें सूरह फातिहा भी पढ़ी जाएंगी और सूरत भी मिलाएंगे। अच्छा, एक रकत चूंकि आपने इमाम साहब के साथ पढ़ ली, अब इमाम के सलाम फेरने के बाद जब आप खड़े होंगे तो सूरह फातिहा सूरत मिलाने के बाद आपने रुकू सुजूद के बाद बैठना है। क्यों बैठना है? क्योंकि तादाद रकात के हिसाब से आपकी दो रकातें हो चुकी हैं और जब दो रकात हो जाएं तो फिर कादा किया जाता है, इसके बाद फिर आप खड़े हो जाएंगे और सूरह फातिहा सूरत मिलाकर अब रुकू सुजूद करेंगे, अब ना बैठें क्योंकि आपकी तादाद रकात के अतबार से तीसरी रकत चल रही है, तीसरी रकत में नहीं बैठते, अब आप रुकू सुजूद के बाद खड़े हो जाएं और सूरह फातिहा अगली रकत में जो कि आपकी इमाम के सलाम फेरने के बाद तीसरी रकत है तो इसमें सूरह फातिहा पढ़ें, रुकू सुजूद करें, कादा अखीरा करें, नमाज मुकम्मल कर सकते।
ठीक है, सवाल है कि क्या अल्लाह पाक के जो नाम है 99 ये वुजू में ही पढ़ने चाहिए या बगैर वुजू के भी पढ़ सकते हैं?
अल्लाह तबारक व तआला के इन नामों को जो कुरान शरीफ में अहादीस करीमा में आए हैं अस्माउल हुस्ना कहा जाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ही प्यारे और खूबसूरत नाम, तो इन नामों को अगर कोई वुजू में पढ़ेगा अदब एहतराम ज़्यादा बजा लाते हुए पढ़ेगा तो इंशाल्लाह अजर व सवाब ज़्यादा पाएगा, लेकिन अगर कोई इसको बेवुजू हालत में भी साफ सुथरी जगह पर चलते फिरते बैठे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। वुजू अस्माउल हुस्ना के पढ़ते हुए शर्त या लाजिम वाजिब नहीं है, लेकिन चूंकि जिक्र इलाही में जितना ज़्यादा अहतमाम किया जाएगा जितनी ज़्यादा तवज्जो के साथ उसको हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अजर व सवाब उतना ज़्यादा बढ़ेगा।
ठीक है, एक और सवाल है, कहते हैं दुआ के अंदर क्या दुआ मांगते वक्त कुरान पाक की कसम देकर दुआ की जाए तो दुआ कबूल होगी, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें और रब को कसम दें, क्या कहते हैं?
यानी अल्लाह ताला को कसम दी जाए कि
अल्लाह तुझे कुरान की कसम।
अब इस तरह की जो दुआएं हैं वो नहीं करनी चाहिए, आदमी अल्लाह तबारक व ताला से मांगे। कसम देना उमूमी एतबार से ये होता है कि हम नॉर्मली जब कोई एक आदमी दूसरे को कसम दे रहा होता है तो उसके ऊपर एक الزام کر رہا ہوتا ہے، لازم کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اب اگلا اس کو قبول کر لیتا تو وہ قسم بن جاتی ہے، ورنہ وہ قسم نہیں ہوتی، لیکن قسم دینے میں ایک طرح سے کسی کو مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی دعائیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کو قسم دی جا رہی ہو، تو ایسا ایک عام آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اہل اللہ کی شان الگ ہے کہ اس طرح کی روایات موجود ہے کہ اگر یہ بندہ ایسا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی پر قسم ڈالے تو اللہ تعالی اس کی قسم کو پورا کر دے،
یعنی وہ قسم خود کھاتا ہے۔
مراد یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالی کے نام کی قسم کھا کے کہے کہ خدا کی قسم ایسا ہوگا یا خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے کہے ہوئے کی لاج رکھتا ہے، جس کام کے کرنے کی قسم کھائی تھی یا ہونے کی تو وہ کام ہوگا، جس کام کے نہ ہونے کی اس نے قسم کھائی تھی تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی پر قسم کو لازم نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کی زبان سے نکلے ہوئے قسم کے الفاظ وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا فرماتا ہے۔ تو ایسی کوئی دعائیں روایات میں، احادیث میں، شرع میں وارد نہیں ہے کہ جس میں ہم بندہ اللہ تعالی کے اوپر قسم لازم کر دیں۔
وسیلہ ہو سکتا ہے، یا اللہ تجھے قرآن کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے پیاروں کا واسطہ، خانہ کعبہ کا واسطہ،
یہ
مبارک ایسی چیزیں ہیں، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، یعنی وسیلہ دے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے،
اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جن چیزوں کے آپ نام لے رہے ہیں، جن ہستیوں اشیاء کے نام لے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے مقام بہت بلند و بالا ہیں، تو ان چیزوں کا واسطہ وسیلہ دے کر اگر دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ان چیزوں کے مقام و مرتبے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اشیاء کے صدقے میں ہمارا وہ کام انشاءاللہ فرما دے گا۔
ماشاءاللہ۔ سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ کیونکہ سب کچھ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کم ہوتا ہی ہے، تو یہ کہنا کسی سے حال چال پوچھیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے،
اب یہ ڈیٹیل اگر اسی آدمی سے پوچھیں کہ آپ نے جو سب کچھ کہا اس کا دائرہ کار کیا ہے، تو ہر آدمی کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ ایک محدود دائرے کے اندر ہی ہوتی ہے۔ تو سب کچھ ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، بیٹے تھے وہ بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، شادی شدہ بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اور اس میں کاروبار بھی چل رہا ہے، اپنی زمین ہے، کاشت ہے، یا اپنا کاروبار ہے، اپنا گھر ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، سواری کا جانور بھی موجود ہے۔ تو نارملی آدمی جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ جو اشیاء ضرورت ہیں زندگی
ہے
وہ اللہ کے کرم سے سب ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے مقابلے میں کم ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کمی پہ آدمی پھر روتا نہیں ہے، وہ اس کو جو کچھ ملا اس پہ وہ قناعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ تو اس جملے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے،
ایک طرح کا شکر کا پہلو بھی ہے،
بالکل شکر
ایک شکر کا پہلو بھی ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ کوئی کمی ہے بھی کہیں تو کئی چیزوں میں بھی کمی ہوتی ہے، ضروری تو نہیں کہ ہر ایک کو وہ کمیاں ہی بتاتے رہیں، ہم نعمتیں کم بتاتے ہیں، دکھ زیادہ۔ نعمتیں تو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، مال زیادہ ملا تو چھپا لو، کچھ اور شہرت ملی تو چھپا لو، یا کچھ اور نعمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کسی نے زائد کوئی مکان لے لیا، پلاٹ لے لیا، کہیں اچھی انویسٹمنٹ ہے اور فائدے ہو رہے ہیں، یہ سب اس طرح کی جو چیزیں وہ چھپاتے ہیں، اور دکھ بڑے تھوڑا سا سر میں تکلیف ہے، درد ہے، تو وہ سب کو اظہار کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے رب کی نعمتوں کا وہ چرچا کریں اور رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا آپ ہر ایک کو یہ بتاتے رہیں، مگر ہر ایک اپنا موازنہ اور مقابلہ ان چیزوں میں ضرور کر سکتا ہے کہ وہ نعمتوں پر تو کوئی ایسا چرچا نہیں کر رہا، نہ کسی کو بتا رہا، لیکن دکھ تکلیفیں سب سے شیئر کر رہا ہے، تو شکر گزاری والی زبان یہ مانگنی چاہیے، ذکر کرنے والی زبان ہو، شکر گزاری والا دل ہو، تو صبر کرنے والا جسم ہو، اور نیک صالح عورت بیوی کا ساتھ ہو، تو یہ بڑی مبارک چار چیزیں ہیں جس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی فرمایا گیا، کہ جس کو یہ مل گئیں تو وہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں گویا کہ اکٹھا کر گیا۔ ایک سوال ہے اور آخری سوال ہے جمیل صاحب، سوال ہے کہ ایک تولہ سونا، چھ تولے چاندی اور کچھ بھی نہیں ہے، قربانی ہوگی؟
ایک تولہ سونا اور چھ تولے چاندی، ان کی مالیت معلوم کی جائے گی۔ اب یہ سونا ہے تو لیکن کتنے کیرٹ ہے، اس حساب سے اس کی جو ویلیو بنے گی۔ چاندی ہے تو اس کی ویلیو کیا ہے؟ तो अगर इन दोनों की वैल्यू मिलाकर इतनी बनती है कि जो 52.5 तोला चांदी की कीमत या उससे ज़ायद अमाउंट बन रही है, और अय्याम कुर्बानी में हाजत असलिया कर्ज वगैरह से भी ये फारिग और ज़ायद है, तो ऐसे मालिक जो आकिल बालिग हो, मर्द या औरत, उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी जबकि वो मुकीम हो, मुसाफिर ना हो।
ठीक है, दीगर शरात पाई जाती है, यानी मालियत के एतबार से ये कि अगर ये दो चीजें भी हैं तो फिर तीसरी चीज भले कुछ भी ना हो, कैश ना हो, हाजत से ज्यादा सामान ना हो, तिजारती सामान, प्राइस बॉन्ड, कुछ भी ना हो, लोग दो चीजें भी मिलाकर अगर 52.5 तोले चांदी का अमाउंट बनता है तो अय्यामे कुर्बानी में ये है तो कुर्बानी लाजिम।
जी जी, तो इसके लिए पैसों का होना कुछ जरूरी नहीं है। जैसे बाज होंगे जहन में अमाउंट आ रही होती है कि हमारे पास इतनी कीमत नहीं है, बदतर के खवातीन जिनके पास जेवरात होते हैं उनके पास, उनके जहन में भी होता है कि हम कमाते कहाँ हैं, हमारे पास रकम कहाँ है। तो कुर्बानी वाजिब होने के लिए कमाना शर्त नहीं है, मालिक निसाब होना जरूरी है।
ठीक है नाज़रीन किराम, आपने दारुल ताले सुन्नत का ये प्रोग्राम मुलाजा किया है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन बिजाहि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हादियो रहनुमा हमारे गुलामा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।